Soma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسماری ناصران و ناصران در حکومت امیر المومنین میں ہے اور ایک طبقہ ناصور حکومت امیر المومنین میں بنام اہتشکن یا ناقصین ہیں. ایک گروہ ایسا جو امیر المومنین سے پہلے بھی موجود ہے, قرآن نے خبر دی ہے اس کی موجودیت کی, عہد امیر المومنین میں بھی ہے اور بعد میں بھی زمان معصومین علیہ السلام میں مسلسل رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے. مہم اس گروہ کے تفکر کی شناخت ہے. چہروں کی شناخت ایک ذریعہ ہے, ہدف نہیں ہے چہروں کی شناخت. تفکر کی شناخت لازمی ہے جس سے انسان ہر زمانے میں موجود اس تفکر کے علم برداروں کو پہچان سکتا ہے اور ان کے شر سے خود بھی محفوظ رہ سکتا ہے, دین کو بھی اور مومنین کو بھی محفوظ کر سکتا ہے. چند علائم ان کی ذکر کی تھیں جو پاس خطبات نہج البلاغہ میں موجود تھیں. ان میں سے ایک جہالت و صفاحت ہے. جہالت نہ بمانا الا علمی, اس لحاظ سے یہ سب کچھ جانتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ آگاہ ہیں یہ لوگ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا امیر المومنین کے بارے میں اور حق کے بارے میں, اس سے بخوبی آشنا ہے, لیکن در عین حال صفاحت ان کے اندر موجود ہے. صفاحت سے مراد یعنی کم عقلی ہے ان کے اندر. تشخیص خیر و شر نہیں کر سکتے, یا اگر تشخیص خیر و شر ہو بھی سکے ان سے شر سے اجتناب نہیں کر سکتے, وہ خیر کی طرف بڑھ نہیں سکتے. ایک ضعف ہے انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات از نظر عقلی خیر و شر کے حوالے سے. ممکن ہے آگاہ ہو تمام چیزوں سے, لیکن مصادیق کو دیکھ کر اور میدان تشخیص دینا کہ یا یہ آیا میدان خیر ہے یا میدان شر ہے, اس میں اشتباہ کر دیتا ہے. یہ صفاحت ان کے اندر موجود تھی, خیر و شر کی تمیز یا حسن و قب کی تمیز انہیں جیسے ہونا چاہیے تھی اس طرح سے نہیں تھی, یا کم از کم بعض جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اگر ہم ان کے سرکردہ افراد میں نہ کہیں اس طرح سے صفاحت نہیں تھی, لیکن کم از کم دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ شامل ہوئے اور یہ مارکہ جمل خلق کیا انہوں نے, ان کے اندر موجود ہے. اور جیسا اشارہ ہوا تھا کہ مہم یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم ان کو پرکھیں. مثلا انقلاب اسلامی میں یہ سارے چہرے موجود ہیں اور تفکر باقاعدہ موجود ہیں. عہد شکن لوگ, ناقصین, اب ممکن ہے انہوں نے مارکہ جمل جیسا کوئی مارکہ انقلاب کے مقابلے میں کھڑا نہ کیا ہو, لیکن صفات ان کے اندر پوری ہیں. جیسے ثروت طلبی ہے اور ریاست طلبی ہے, یعنی وہی لوگ جو آغاز میں خدمت کر رہے تھے انقلاب کی, اور کی بھی ہے, لیکن آج انقلاب ہی کے ذریعے سے انہوں نے فراوان مال جمع کیا ہے اور اب بجائے انقلاب کی حفاظت کے اپنی ثروت کی حفاظت کی فکر میں ہیں, اپنی دولت اور اپنے مقام و منصب کی حفاظت کی فکر میں ہیں. اگر ہے تو اسے بچانا مقصود ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس تک پہنچنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور اس کے لیے اگر ہر چیز کا انکار ضروری ہے تو انکار بھی کر دیتے ہیں. کسی چیز کو پائمال کرنا لازم ہو تو اس کو پائمال بھی کرتے ہیں. سرکوب کرنا اقدار کو اگر ضروری سمجھیں تو سرکوب بھی کرتے ہیں. کسی ایسی حرکت سے باز نہیں آتے, فقط اپنے ثروت طلبی اور ریاست طلبی کی وجہ سے. ترحالی کی جہالت و صفاحت ہے یہ. اگر عارضی طور پر انسان اپنے آپ کو غلطی کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی کچھ سمجھنا شروع کر دے اور اپنی بھی ریاست کا یا اہلیت کا قائل ہو جائے، وہ صلاحیت کا قائل ہو جائے کسی اور اقدام کی وجہ سے ہی. یہ تشخیص دینا کہ میری عزت، احترام و میری بقا اور منصب و ثروت سب کسی اور چیز کی وجہ سے ہے، اگر وہ حریم محفوظ رہی تو میری شخصی، میرے شخصی مفادات بھی محفوظ ہیں، اگر وہ حریم ختم ہو جائے تو جو کچھ مجھے حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. مثلا فرض کر لیں کہ انقلاب اسلامی میں ہی اگر پارلیمنٹ کی نمائندگی پر ایک شخص اس نمائندگی کے حصول کے لیے ساری حدود کو اگر عبور کر جائے اور نقص عہد کرے، ناقصین کے زمرے میں شمار ہونا شروع ہو جائے. کمائی کے ہیں ایسے، فقط پارلیمان کے نمائندگی کے حصول کے لیے ہر چیز کو زیر سوال قرار دیں، ہر چیز کو پائمال کریں، ہر حق کو سرکوب کریں. اس قیمت پر یہ پارلیمنٹ میں اگر جانا چاہتا ہے، صفی انسان ہے، چونکہ اس کے کاموں سے اگر نظام سست ہوتا ہے، حکومت سست ہوتی ہے، انقلاب سست ہوتا ہے، وہ خطرے میں پڑتا ہے، وہ خدا نخواستہ ختم ہو جاتا ہے، تو نہ پارلیمنٹ رہے گی اور نہ اس کی نمائندگی رہے گی جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، جس کے حصول کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. وہ پارلیمان ہی نہیں رہے گی، وہ نظام و سسٹم ہی نہیں رہے گا اس کے اعمال کی وجہ سے. یہ صفاحت ہے، اس کو نہیں معلوم صفی انسان کو کہ میں جو کام کر رہا ہوں در حقیقت اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین خالی کر رہا ہوں. عموماً صفاحت کی مثال دی جاتی ہے بسا اوقات فرضی کسی کہانیوں لطیفوں کے اندر، کہ اگر شخص کسی درخت کی ٹہنی کو کاٹنا چاہے اور اس کے اگلے حصے پر بیٹھ کر پیچھے سے اس کو کاٹ رہا ہو، یہ صفاحت ہے، بیوقوفی ہے، چونکہ جس شاخ کو کاٹ رہا ہے اس پہ خود بھی موجود ہے، اس پہ اس کا اپنا بھی نشیمن ہے. جب وہ کٹ کے گرے گی تو اس کے ساتھ گرے گی، یہ سمیت گرے گی. اسی طرح بعض ہیں جن کو ممکن ہے محروم ہو، اقتدار نہ ملا ہو، یا اہل نہیں تھے، یا اگر اہل بھی تھے بالآخر سارے اہلوں کو تو جگہ نہیں ہوتی. فرض کریں اگر ولی فقیہ بننا ہے تو ایک آدمی کو بننا ہے، اگر 10 لوگ اہل ہیں تو 10 کے 10 تو نہیں بن سکتے، ایک آدمی کو بننا ہے. یا اگر پریزیڈنٹ بننا ہے ایک کو بننا ہے، 10 آدمی نہیں بن سکتے اگر 10 اہل موجود ہوں. اس صورت میں علاوہ اس کے کہ جو نہیں بنے یا محروم رہ گئے ہیں، اہل تھے یا محروم رہ گئے ہیں، یا سرے سے اہل ہی نہیں تھے لیکن اس توہم میں مبتلا ہو گئے کہ ہم بھی اہل ہیں چند خوش آمدیوں کی وجہ سے یا چاپلوسوں کی وجہ سے یا کسی بھی اہمیت دینے کی وجہ سے یہ اپنی اہلیت کے قائل ہو گئے، محرومیت کی وجہ سے آ کر اگر انقلاب کو ہی، نظام کو ہی نقصان پہنچائیں جس کی وجہ سے ان کا بھرم موجود ہے. جیسے ہیں بعض صفحاء حتی حوزے میں بھی موجود ہیں، اس وقت فرض کریں امن کے ساتھ گھر بھی ان کا پر امن ہے، درس بھی ان کا پر امن ہے، اور شاگردان بھی ان کے پر امن ہیں، ان کو ہر بات کہنے کا موقع بھی ملتا ہے اور کرتے بھی ہیں. صفاحت یہ ہے کہ انسان یہی فرصت، یہی امنیت جو خود اس کو حاصل ہے ابھی نسبی، اس کو اپنی ہی احمقانہ باتوں سے ضائع کر دے. یعنی انقلاب کو قبول نہ کرے، حکومت کو اسلامی نہ سمجھے اور اس کے خلاف مبارزے کو لازمی سمجھے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر علماء کا اقتدار نہیں رہتا، برفرض اگر اسلامی حکومت نہیں رہتی، شیعہ حکومت نہیں رہتی، اس کے بعد کوئی بھی آ جائے، جس طرح ابھی ہے مثلا عراق کی صورتحال ہو جائے، حوزہ عراق ختم ہوا اور اس کی جگہ جو کچھ ہوا 30 سال تک صدام ہوا، باسی لوگ مسلط رہے اور اس کے بعد عالمی خونخوار و جنایتکار آ کر مسلط ہو کے تکہ بوٹی کر رہے ہیں ملت عراق کو، بعد میں یہی صورتحال ہے. اتفاقاً عراق کی حکومت کے ساتھ مشکل تھی لوگوں کی، لیکن ایران میں انہیں عوام کے ساتھ بھی دشمنی ہے، انہیں ہر اس شخص کے ساتھ دشمنی ہے جو انقلابی ہے، جو مسلمان ہے، جو اسلامی ہے، لیکن اس کے باوجود عراقی قوم کا وہ حشر کرتے ہیں جس قوم کے ساتھ ان کو اتنی دشمنی بھی نہیں تھی، چونکہ وہ قوم، اس قوم کے ہاتھوں امریکہ نے اتنا نقصان بھی نہیں اٹھایا، اس قوم کے ہاتھوں اسرائیل کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، اس قوم کے ہاتھوں استکبار کو کچھ ذلت نہیں دیکھنا پڑی، بلکہ خود ان کی اعلی کار حکومت برسر اقتدار تھی، لیکن جب ان کے وسیع تر مفادات سامنے آئے انہوں نے اپنی کٹ پتلی حکومت کو ہٹا کر اس کی جگہ پر خود آنا مناسب سمجھا. جب اس قوم کا جو بے ضرر قوم تھی ان کے لیے, ظالمین کے لیے, مغرب و امریکہ کے لیے, اس بے ضرر قوم کا یہ حشر کرتے ہیں, اس قوم سے تو انہوں نے نقصان اٹھایا ہے, اس قوم سے انہیں عزیمت اٹھانا پڑی ہے, ان لوگوں سے ان کی آبرو خطرے میں گئی ہے, ان کا اقتدار ملیا میٹ ہوا ہے, ہر میدان میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, مشکلات, سنجیدہ قسم کی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. خوب, یہ صفی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان صفحاء کو یہ نہیں معلوم کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے, یعنی عبرت نہیں لے سکتے فرض کریں اپنے ارد گرد موجود واقعات سے, کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میرے بعد کس کی انتظار میں ہو, میرے بعد کون آئے گا تم پر مسلط ہوگا, میرے بعد فرمایا کہ تم چین کا سانس نہیں لے سکو گے, تم سکھ کی سانس نہیں لے سکو گے, تم ایک شب آرام کی نیند نہیں سو سکو گے. یہ خود جملات تھے حضرت کے, اور وہی کچھ ہوا. ایک لحظہ امنیت کو اور لحظہ آسائش کو ترستے تھے یہی لوگ جنہوں نے قدردانی نہیں کی امیر المومنین کی حکومت کی, یا عہد شکنی کی, یا دیگر مسائل کی وجہ سے, یا سکوت کی وجہ سے, یا قعود کی وجہ سے, یا حسد کی وجہ سے, یا جس وجہ سے بھی ترستے تھے لحظہ آسائش و آرام کو, اور اکثر کو چھوڑنا پڑا, اپنا دیار و وطن چھوڑنا پڑا. آج جو طول و عرض میں مثلا ہند و کشمیر و کوہستانوں میں چھپے ہوئے سید ہیں, یہ داستان ہے ان کی, وہی دلیل ہے اسی بات پر کہ ان کو پناہ نہیں ملتی تھی کسی جگہ پر, خاروں میں اور پہاڑوں میں جا کر ان کو چھپنا پڑا شر تواغیت سے, حجاج ابن یوسف و امثال حجاج ابن یوسف سے. کس وجہ سے؟ چونکہ امیر المومنین کے بنے ہوئے نظام و انقلاب کی انہوں نے اہمیت نہیں جانی اور قدر نہیں جانی. حماقت و صفاحت ہے کہ جس نظام نے ہمارے لیے, ولو آپ مخالف ہو لیکن آپ کو احترام دیا ہے, آپ کو شخصیت دی ہے, آپ کو میدان عمل دیا ہے. ہم نے پڑھا ہے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے بعض خطبات میں انہی سابقہ طبقات کے بارے میں, اہل سکوت کے بارے میں, کہ شاہ کے دور میں تمہیں جرت نہیں تھی کہ لمبی سانس لے سکو, تم اتنے چپکے سے سانس لیتے تھے تم کہ کسی کو خبر نہ ہو پڑوسی کو, اور آج تمہارے منہ میں زبانیں آ گئی ہیں, آج حکومت اسلامی کو تم ان الفاظ سے یاد کرتے ہو. یہ صفاحت ہے, حماقت ہے یہ, کہ جس وجہ سے تمہیں آسائش ملی ہوئی ہے اس کو خود خراب کرنا, اپنے چین کا ماحول خود خراب کرنا, یعنی اپنے بستر کو خود جلانا, آگ میں ڈالنا اور اسے پانی میں بھگونا, تر کرنا تاکہ اس پہ انسان سو نہ سکے, آرام نہ کر سکے. یہ صفاحت ان کے اندر موجود تھی, خیر و شر کی تمیز ان کے اندر نہیں تھی کہ جو کچھ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں یا جو اہداف ہیں ان کے, وہ بھی اسی نظام میں ان کو حاصل ہو سکتے ہیں. لہذا عہد شکن در حقیقت مفاد کی خاطر آتا ہے, وہ مفاد کی خاطر عہد توڑ دیتا ہے, اور دلیل اس کی ایک جہالت و صفاحت ہے. ایک بہت بڑا عامل امیر المومنین کی حکومت میں بالخصوص, و بعد میں بھی البتہ ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین کی حکومت میں عہد شکنی کا منشا بنا ان کے لیے, امیر المومنین کی عدالت تھی اور عدالت پر اصرار تھا امیر المومنین کا. عدالت علوی ان عہد شکنوں کے لیے مشکل بن گئی. بعض تو آئے ہی مفادات کے لیے تھے, ظاہر ہے جب انہوں نے آ کر امیر المومنین کی حکومت کا عادلانہ چہرہ دیکھا, خوب وہیں پر مطلب ان کے لیے حل ہو گیا کہ ہماری گنجائش نہیں ہے, وہ ہم ہرگز اپنے ان مقام تک نہیں پہنچ سکتے جن کے پیش نظر ہم آئے تھے, ہم نے بیعت کی تھی یا قبول کیا تھا اس مطلب کو. اور جو اس صراحت کے ساتھ نہیں آئے تھے, یعنی مفادات واضح لے کر نہیں آئے تھے لیکن در پردہ تھے, جب امیر المومنین کی حکومت میں آئے اور عدالت امیر المومنین کو دیکھا, عدالت گریزی انہوں نے اختیار کی, عدالت سے فرار انہوں نے اختیار کیا. تحمل عدالت بہت دشوار ہے. امیر المومنین خود بھی فرماتے ہیں کہ حق توصیف میں بہت آسان ہے اور عمل میں نہایت دشوار ہے, اور اس حق کا ایک مصداق عدالت ہے. عدالت توصیف میں بہت اچھی چیز ہے, بہت ہی خوبصورت مضمون ہے عدالت پہ انسان اگر گفتگو کرے, لیکن عمل میں عدالت تحمل کرنا سب سے دشوار کام ہے. عدالت پسند لوگ بہت ہیں، عدالت خواہ لوگ بہت ہیں، یعنی دوسروں سے عدالت کا مطالبہ کرنے والے، اپنے حق میں عدالت کے نعرے لگانے والے، عدالت کے شعار دینے والے بہت ہیں، تاکہ ان کے حقوق عدالت کے ذریعے سے حاصل ہوں، کیونکہ ظلم حقوق تلفی بھی ہے، نظام ظالمانہ کے اندر سب کے حقوق تلف ہوتے ہیں، اس وقت انہیں عدالت یاد آتی ہے، جب کوئی مستبد برسر اقتدار آ جائے، ڈکٹیٹر برسر اقتدار آ جائے، اس وقت لوگوں کو عدالت یاد آتی ہے، چونکہ جب ان کے حقوق خطرے میں پڑتے ہیں پھر عدالت کا نعرہ لگاتے ہیں، عدالت اپنے لیے فقط چاہتے ہیں، اپنے حق میں فقط عدالت چاہتے ہیں، لیکن عدالت تو ہمیشہ انسان کے حق میں نہیں ہوتی، عدالت بعض اوقات انسان کے حق میں ہوتی ہے، وہ بعض اوقات انسان کے خلاف ہوتی ہے عدالت، یعنی جہاں پر ہمارا جائز حق ہو عدالت ہمارے حق میں ہے، لیکن جہاں پر ہمارا حق نہ بنتا ہو وہاں عدالت ہمارے خلاف ہوتی ہے. عدالت طلبی و عدالت خواہی اور عدالت کو تحمل کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے ہر دو صورتوں میں، کہ عدالت میرے حق میں ہو تو بھی عدالت ہے، اگر عدالت میرے خلاف ہو تو بھی عدالت ہے، شرط کہ عدالت ہو، ولو اس میں میرا حق حاصل نہیں ہوا یا میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا تھا لیکن عدالت نے مجھے حق بجانب قرار نہیں دیا. عدالت سے مراد کورٹ نہیں ہے، محکمے، عدالت سے مراد یعنی عادل، نظام عادلانہ، نظام عادل. خب عدالت و انصاف، نظام عادلانہ سب کا پسندیدہ مضمون ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سے ہمارے حقوق پورے ہوتے ہوں، ورنہ عدالت سے بدتر چیز کوئی بھی نہیں ہوتی. بہت کم افراد ایسے رہے ہیں جنہوں نے عدالت کو عدالت کی وجہ سے چاہا ہے، نہ عدالت کو خود غرضی اور خود خواہی کے لیے چاہا ہے، نادر افراد ہیں، انگوش شمار، امیر المومنین جیسی شخصیات جن کو عدالت چاہیے، صرف عدالت کے لیے چاہیے، انصاف چاہیے انصاف کی خاطر چاہیے، نہ انصاف چاہیے اپنے حقوق کے دفاع کے لیے اور انصاف چاہیے فقط اپنی ذات کے لیے، انصاف چاہیے سب کے لیے، میرے خلاف ہو یا میرے حق میں چاہیے ہوتا ہو. بہت کم لوگ ہیں. سقراط کے بارے میں ہے کہ جب سقراط کی ساری زندگی ظلم و جور و جبر کے خلاف مبارزے میں بسر ہوئی، زمانہ سقراط ایک طرف سے سیاسی نظام ظالمانہ نظام تھا اور اجتماعی خرابیاں بہت زیادہ سقراط کے معاصر زمانے کے اندر موجود تھیں، ہر لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، معیشتی لحاظ سے اور خصوصاً فکری لحاظ سے انحرافات بہت زیادہ تھے، حتی علمی دنیا منحرف ترین دنیا تھی اس وقت. مکار لوگ بنام عالم معروف تھے، علماء سارے کے سارے مکار تھے، پیشاور، جن لوگوں کو آج سوفسطائی کہا جاتا ہے، یعنی آج جن کو ہم تاریخ علم و فلسفہ میں جن کو پڑھتے ہیں بنام سوفسطائی یا سفسطی لوگ، سفسطی یعنی مغالطہ کار لوگ، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، علماء تھے اس زمانے کے، اور کام ان کا فقط مغالطے کرنا تھا، مغالطے اپنے مفادات کی خاطر مغالطے کرنا، اپنے حریف کو شکست دینے کے لیے مغالطے کرنا، وہی کام جو آج کل عدالتوں میں وکلا کرتے ہیں، فقط مغالطے کرنا، جا کر اپنے موکل کو بری کرانے کے لیے یا اپنے موکل کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے ہر قسم کا مطالبہ کرتے ہیں، حق کو نہ حق کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں تمیز دیتے، ہر صورت میں انہیں صرف یہ اپنا حق چاہیے، اہل ہوں یا نہ ہوں اس کے لیے، اس کے لیے ہر مغالطہ جائز سمجھتے ہیں. تقریباً شبی اس قسم کا ماحول بنا ہوا تھا، حتیٰ مفکرین، علماء، مذہبی، سب کے سب اہل مغالطہ تھے. اس زمانے میں جب علماء کی یہ حالت تھی، علمی دنیا اس بحران کا شکار تھی، مکار، مزور لوگ، فریب خوردہ لوگ و فریب دے لوگ، سیاست ظلم و جور کا شاخصانہ بنی ہوئی تھی، اور لوگوں کی مالی حالت قسم پرسی، فقراء، یعنی طبقاتی نظام اس طرح سے کہ ایک کو کھانا بھی میسر نہیں تھا اور ایک کو خرچ کرنے کا نہیں مل رہا تھا کہ کہاں جا کر اپنا مال خرچ کرے، اتنا فاصلہ طبقاتی اس زمانے میں موجود تھا. خوب ایسے میں یہ شخص آیا اور تمام محاذوں پر آ کر اس نے مبارزہ کیا، سیاسی میدان میں اس نے مبارزہ کیا اور قانون کی حاکمیت کی نہضت چلائی، باقاعدہ سقراط نے، قانون کی حاکمیت کی، آئین کی بالادستی و قانون کی بالادستی کی نہضت چلائی سقراط نے، اور پھر اس کے بعد انہی مکار و مزور علماء کی آ کر مذمت کی، اور حتیٰ عالم کہنا پسند نہیں کیا. سفسطی کا لغوی معنی عالم ہے، جس کو آج ڈاکٹر یا دانشوار کہتے ہیں، اس زمانے میں یونانی زبان میں سفسطی کہا جاتا تھا، یا سوفسطائی یعنی، یا سوفسٹ اس لغت کے مطابق، سوفسٹ یعنی عالم دین. چونکہ علماء سب کے سب مکار و مزور تھے، اس وجہ سے اس شخص نے عالم کہلانا پسند نہیں کیا، فیلوسوفہ کہلانا اس نے پسند کیا، یعنی محب دانش، نہ دانشوار یا عالم نہ، بلکہ محب علم اپنے آپ کو کہلوایا اس نے. بائیں کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑا برجستہ عالم ہے، لیکن اس اہل تزویر اور اہل مکر و فریب لوگوں کی وجہ سے اس میں اپنا شمار مناسب نہیں سمجھا. اخلاقیات اس زمانے میں تقریباً ناپید ہو چکی تھی، اقدار ناپید تھیں. آ کر اقدار کا شعار بلند کیا اور لوگوں کے اندر اقدار کو احیاء کرنے کے لیے کوشش کی، نہایتاً اس ساری چیزوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور اسی نظام جور و ستم نے بعض انہی مکاروں کے توسط سے سقراط کو مجرم قرار دیا کہ اس نے امن عامہ خراب کیا ہے، اس نے لوگوں کو نظام کے خلاف، حکومت کے خلاف بڑکایا ہے. نہایتاً سزائے موت، سقراط کو سزائے موت ہوئی، ناحق سزائے موت ہوئی. یہی شخص جیل میں چلا گیا اور اپنی موت کے دن کے انتظار میں بسر کرنے لگا. حامی اس کے بہت زیادہ تھے سقراط کے. ایک شب ان لوگوں نے آ کر جیل کے داروغہ سے اور نگہبان سے طے کر کے، معاملہ کر کے، اور سقراط کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کی، رشوت دی، پیسے دیے، ہمانگی کی، بلاخر جو کام کرنا تھا کر لیا، اور جا کر سقراط کے پاس پہنچے. انہیں اس کوٹڑی کی چابی دی کہ رات کے سناٹے میں آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. اس وقت پہ سقراط نے نکلنا کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چند انہوں نے ناحق مجھے سزا دی ہے، لیکن قانون نے سزا دی ہے مجھے، قانون کے نام پر انہوں نے مجھے سزا دی ہے. تو میں جو ساری زندگی قانون کرتا رہا ہوں، آج قانون میرے خلاف حکم کر رہا ہے، تو جب میرے خلاف قانون حکم کر رہے تو آج میں اسے بھاگوں، اس کو پائمال کروں، جس کے لیے ساری عمر نعرہ لگایا میں نے. اب یہ نمونے کتنے ہیں تاریخ کے اندر اس طرح کے. وہ نہایتاً وہ جام زہر شوکران معروف پلایا گیا سقراط کو، اور نام سقراط ہمیشہ کے لیے ایک پاسدار عدالت کے طور پر زندہ و جاوید رہا. اور سقراط سے بالاتر نام نامی امیر المومنین ہے. امیر المومنین اپنی ہی حکومت میں، چونکہ سقراط حاکم نہیں تھا، اس لیے امیر المومنین بہت درجہ اس عمل میں، یعنی عدالت خواہی کے حوالے سے امیر المومنین کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ سقراط نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ سقراط کی حکومت نہیں تھی. سقراط بعنوان معترض حکومت کے مقابلے میں ایک شخص تھے، لیکن امیر المومنین کی اپنی حکومت ہے، خود امیر المومنین ہیں، خود حاکم ہیں، خود قاضی ہیں، قاضی القضات ہیں، اختیار تام امیر المومنین کے پاس ہے. اور انہی امیر المومنین کا تنازع ہو جاتا ہے ایک شخص غیر مسلم کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، اور امیر المومنین اپنی ہی مقرر کردہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور وہ قاضی امیر المومنین کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے، اور امیر المومنین اس پہ ناراحت ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں کہ تو نے انصاف کا تقاضا پورا نہیں کیا، چونکہ یہاں پر میں طرف مقدمہ کے طور پر یہاں حاضر، فریق کے طور پر حاضر ہوا ہوں، نہ امیر المومنین کے طور پر حاضر ہوا ہوں. جو قاضی دونوں فریقین کو یکساں احترام نہیں دیتا، وہ کبھی بھی عدالت برپا نہیں کر سکتا. عدالت کو برپا کون ایسا دنیا میں نظر آتا ہے ہمیں جو عدالت کو اس درجے تک چاہتا ہو، ہر چند اپنے خلاف چاہتا ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت رحلت یا رحلت سے قبل کچھ، غالباً خطبۃ الوداع کے ہی اثنا میں یہ اتفاق رونما ہوا، یا اس کے بعد ہوا، ظاہر میرے ذہن میں درست تاریخ نہیں ہے کہ کس تاریخ میں یہ واقعہ رونما ہوا. لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بالآخر باہمی زندگی میں، میل ملاپ میں، ایک دوسرے کا انسان مدیون رہتا ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی رہتی ہے، اگر کسی کو کسی قسم کی غرامت و کسی قسم کی حق خواہی میرے اوپر ہو، مجھ سے چاہ رہا ہو، تو میں، آخری ایام ہے میرے زندگی کے، اور مجھ سے مطالبہ کرے. تب ایک شخص آگے بڑھا, اس نے آ کر کہا کہ بھلے مجھے, کوئی بھی نہیں گیا کیونکہ تھا نہیں اصل میں کسی کا حق رسول اللہ پر, نہ دین مالی تھا نہ دین کسی اور قسم کا تھا, حقوقی دین تھا. لیکن اس کے باوجود یہ بتانے کے لیے کہ حاکم بھی عوام کے حقوق کے برابر مساوی ہے, حاکم بھی اسی طرح کے حقوق رکھتا ہے, لہذا فرمایا اگر کسی کا بھی حق ہو میرے اوپر, کسی قسم کا حق ہو, آج وہ اپنی حق یابی کر لے, حق اپنا لے لے, مجھ سے وصول کر لے. ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آ کر حضرت سے تقاضا کیا کہ بھلے میرا ایک حق بنتا ہے آپ پر, کیا حق ہے؟ فرمایا کہ ایک دن آپ مثلا شتر پر سوار تھے اور شتر ہانکنے کے لیے آپ نے تازیانہ لہرایا شتر کو ہانکنے کے لیے, اتا اشارہ دینے کے لیے تاکہ جانور زیادہ مثلا تیز چلے, آپ نے لہرایا اور وہ مجھے لگ گیا, میں ساتھ چل رہا تھا یا سوار تھا, وہ میری پشت پہ لگ گیا. اب حضرت نے نہیں کہا کہ گواہ کیا ہے, شاہد کیا ہے, چونکہ مدعی ہے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے. وہ حضرت نے فرمایا کہ بھلے اب اگر آپ چاہتے ہو اس کا غرامت تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا کہ میں غرامت اسی طرح کی جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے اس طرح سے چاہتا ہوں, یعنی میں بھی ایک تازیانہ لگانا چاہتا ہوں. وہ حضرت نے کہا آپ لگا سکتے ہو. وہیں کہ دوسروں کے لیے سخت تھا برداشت کرنا بھی یہ جرت و جسارت و توہین مثلا ممکن نہیں تھا دوسروں کے لیے, کیسے برداشت کریں. لیکن حضرت نے سب کو روکا اور کہا کہ آپ آ کر مجھ سے اپنا حق وصول کرو. اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا میری پشت برہنا تھی, میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا, آپ کی پشت پہ کپڑا ہے. تو حضرت نے اپنی پشت سے پیٹ سے کپڑا اتارا اور کہا کہ اپنا حق آ کے وصول کر لو تم اس طرح سے, اور وہ بڑھ کر اس نے پشت مبارک پہ بوسا دیا اور وہاں پر عذر خواہی کی کہ میں یہ چاہتا تھا, میں چومنا چاہتا تھا آپ کی. لیکن اگر وہ اپنا حق لینا بھی چاہتا حضرت کا آمادہ تھا, یہ نہیں کہا کہ میں عمر بار عدالت کرتا رہا ہوں تو دوسروں کے لیے کہہ رہا تھا, لیکن میرے خلاف جس دن عدالت کا حکم آیا تو نہ چونکہ میں رسول ہوں یا چونکہ میں حاکم ہوں اس لیے میرے اوپر نہ ہوں. اب اسی طرح سے آپ جملے سنے پیغمبر اکرم کے کہ عدالت و حق کو کبھی بھی میں پائمال نہیں کروں گا, اس کے لیے اگر مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو ہی کیوں نہ ہو, یعنی اس کے خلاف اگر عدالت کہے مجھے تو میں حاضر ہوں یہ کام بھی کرنے کے لیے. یعنی حضرت زہرا سے زیادہ عزیز ترین کوئی بھی نہیں تھا رسول اللہ کے لیے. یہاں تک بیان فرمایا کہ عدالت کو ترک نہیں کروں گا مگر اس صورت میں بھی کہ حتیٰ میری بیٹی کے خلاف اگر کیوں نہ ہو میں یہ عدالت پہ عمل کروں گا. کتنے لوگ ہیں دنیا میں اس طرح کے جو عدالت کو ہر صورت میں چاہیں, خواہ ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف ہو. امیر المومنین نے برسر اقتدار آتے ہی عدالت کو اپنی حکومت کا محور قرار دیا, اور وجہ بھی واضح تھی چونکہ اس سے پہلے بے عدالتیاں ناانصافیاں بیت المال میں حقوق میں اور ہر لحاظ سے اتنی زیادہ تھیں کہ معاشرہ نامتعادل ہو چکا تھا. نامتعادل معاشروں میں عدالتی نظام اشد ضروری ہے. البتہ عدالت ہر حال میں ضروری ہے, معاشرہ متعادل ہو تو اس کے تعادل کو باقی رکھنے کے لیے بھی عدالت ضروری ہے, اگر غیر متعادل ہو تو بھی اس کے اندر عدالت کے نظام کے نفاذ کی ضرورت ہے. تعادل علی ای حال ضروری ہے. لہذا امیر المومنین نے جب بے عدالتی معاشرے کے اندر دیکھی, عدم تعادل دیکھا, اعلان عدالت کیا کہ میں عدالت برپا کروں گا, اور اہم ترین محور عدالت کے بتا بھی دیے. سب سے پہلا ایک محور فرمایا بیت المال ہے, میں لوٹا ہوا بیت المال واپس لوٹاؤں گا, اور یہاں تک فرمایا کہ اگرچہ وہ عورتوں کا مہر ہی کیوں نہ بن چکا ہو میں پھر بھی وہاں سے بھی اس کو واپس لوٹاؤں گا. یعنی اپنی صمیمیت اور مصممیت کا اعلان کیا کہ میں مصمم ہوں اس سلسلے میں, میں ذرا برابر کسی کا خیال نہیں رکھوں گا, اور عملاً بھی ایسا ہی کیا امیر المومنین نے. بیت المال کے اوپر بہت زیادہ حساسیت دکھائی چونکہ سب سے زیادہ بے عدالتی بیت المال کے ساتھ تھی. خب عہد شکنی ایسے افراد کے لیے جو عدالت کو صرف اپنے حق میں چاہتے ہوں نہ اپنے خلاف, وہ مجبور ہو جاتے ہیں یہاں پر عہد شکنی پر. تحمل عدالت امیر المومنین بہت دشوار تھی. مغیرہ ابن شعبہ امیر المومنین کے مخالفین میں سے ایک شخص تھا, اور انہی طبقے میں سے جنگ جمل میں ساتھ تھا, البتہ راستے میں ایک جگہ ان کا ساتھ چھوڑ گیا. وہ مکہ سے ساتھ چلا یہ شخص, اور بیچ میں ایک مقام پہ آ کر پہنچ کر, چونکہ یہ جیسا ذکر ہوگا پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ آپس میں ناقصین کے اعتماد نہیں تھا, ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں تھا. فقط قدر مشترک دشمنی وہ امیر المومنین تھی, اس کے علاوہ کوئی رگ ملتی نہیں تھی ان کی آپس میں, چونکہ ہر ایک اپنے شخصی مفاد کے در پہ تھا, اپنے ذاتی مفاد کے در پہ تھا, اس لیے ایک دوسرے پر بھی اعتماد نہیں تھا ان کا. راستے میں دو تین آدمی ایسے تھے جو آئے اور انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے راستے میں سنجیدہ قسم کے لیڈروں سے, اس مارکے کے لیڈروں سے, وہ انہیں قانع نہیں کر سکے, اس وجہ سے وہ وہیں سے واپس چلے گئے, ان کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے. اس شخص نے حکومت امیر المومنین کے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ عدالت جس کا علی نعرہ لگا رہے ہیں یہی عدالت اس شخص کی شہادت کا باعث بنے گی, یہی عدالت اس دشوار ترین مرحلہ ہوگا اور اسی میں شہید ہو جائیں گے اور وہی کچھ ہوگا. بالآخر سیاستدان تھا, تیز بین تھا, دیکھ رہا تھا حالات کو کہ جتنا نامتعادل معاشرہ ہے اور جس سختی کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ یہ عدالت پہ تاکید کر رہے ہیں یہ بہت دشوار کام ہے. یہ معاشرہ جس عدم تعادل کے درجے پہ پہنچ چکا ہے اس عدالت کو تحمل نہیں کر سکتا. بھلے مدارا کی عدالت ہو, مسامحہ کی عدالت ہو, چشم پوشی کی عدالت ہو, یعنی نام عدالت کا ہو, باقی سب کام وہی ہو, اس کو برداشت کر لیتا ہے, لیکن واقعا اگر عدالت ہو بہت سخت ہے, دشوار ہے. ہم انقلاب اسلامی میں بھی یہی دیکھتے ہیں, انقلاب اسلامی کو گزرے ہوئے آج 30 سال کے لگ بھگ عرصہ گزرنے کو ہے, خوب اس بیچ میں بہت کچھ ہوا. مجموعی طور پر انقلاب کا کارنامہ بہت اچھا اور خوب ہے, لیکن اس اثنا میں افراد بعض امتحانوں میں فیل ہوئے ہیں. جس طرح مقام معظم راہبری فرماتے ہیں کہ انقلابوں کا لازمہ, انقلابات کا لازمہ رویش و ریزش ہے. رویش و ریزش سے مراد فارسی اصطلاح ہے, اور مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ انقلاب کے اندر ہمیشہ نئی نسل پیدا ہوتی ہے, نئے افراد آتے ہیں اور اسی طرح کچھ گرتے جاتے ہیں, یعنی یہ ایک سفر اور ایک کاروان کی طرح ہے. انقلاب آگے بڑھتا ہے, کچھ گرتے جاتے ہیں, کچھ نئے شامل ہوتے جاتے ہیں. رویش یعنی بڑھتا بھی ہے قافلہ انقلاب, اور ریزش یعنی کم بھی ہوتا ہے, کچھ کم ہوتے جاتے ہیں, کچھ بڑھتے جاتے ہیں. عیناً نظام خلقت انسان کی طرح ہے, کچھ مرتے جاتے ہیں, کچھ پیدا ہوتے جاتے ہیں. جس طرح سے نظام خلقت انسان ہے اسی طرح سے انقلاب بھی ہوتا ہے, کچھ انقلابی بنتے جاتے ہیں اور کچھ انقلابی ہوتے ہیں, وہ ضد انقلاب ہوتے جاتے ہیں یا انقلاب سے گرتے جاتے ہیں. یہ طبیعی عمل ہے, ہر انقلاب میں ہوتا ہے, اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے, حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی انوکھے واقعات نہیں ہے, ہوتا ہے, ایسے ہمیشہ رہا ہے. امیر المومنین کی حکومت میں دیکھیں رویش و ریزش کتنی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے, امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے, اور بہت سارے ایسے تھے جن کو نہیں تھی توفیق پہلے, لیکن بعد میں آ کر شامل ہو گئے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ, یا سید الشہداء کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے. یہ ریزش و رویش سید الشہداء کے زمانے میں بھی بہت زیادہ نمایاں ہے. مثلا کچھ لوگ ایسے تھے جو سید الشہداء کے مخالف تھے, جیسے زہیر ابن قین, یہ رویش نزت سید الشہداء ہے. مخالفین اہل بیت یہ آئے آ کر سردار انقلاب بن گئے, سردار کربلا بن گئے, پرچمدار کربلا بن گئے. اور مثلا مسیحی ہے, مسیحی مسلمان ہوا اور مجاہدین و شہداء انقلاب میں سے, یا ہور کا آنا اور شامل ہو جانا, یہ رویش نزت سید الشہداء ہے, اور ساتھ ساتھ ریزش بھی ہے. جیسے ہور ابن یزید جوفی کا مثلا ریزش کرنا, یا بہت سارے لوگ جو امام علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آہستہ آہستہ کٹتے گئے اور دور ہوتے گئے, جیسے کوفی ہیں, خط لکھ کے بلایا اور پھر آخرکار حضرت کو چھوڑ دیا, یہ طبیعی چیز ہے. لیکن اس سارے ماجرا میں اگر ہم دیکھیں انقلاب کے زمانے میں یا انقلاب آنے کے بعد جو کچھ ہوا ہے, ایک تعدی بیت المال پر بھی ہوئی ہے. خب آج موجودہ رئیس جمہور نے عدالت کو محور قرار دیا ہے, ایک جمع غفیر انقلابیوں کا مخالف ہے. کیوں مخالف ہے ان کا؟ یہ عدالت پسند نہیں ہے, چونکہ اس عدالت سے ان کے ہاتھ سے بنگلہ جا رہا ہے, کسی کے ہاتھ سے گاڑی جا رہی ہے, کسی کے ہاتھ سے مدیریت جا رہی ہے, کسی کے ہاتھ سے بیت المال جا رہا ہے, کسی کے ہاتھ سے پلاٹ جا رہا ہے, کسی کے ہاتھ سے زمین جا رہی ہے, کسی کے ہاتھ سے کچھ جا رہا ہے. بیت المال لوٹانا یہ بہت دشوار کام ہے, یعنی سخت ترین کام. مغیرہ کے بقول کہ جو اس وادی میں قدم رکھے گا گویا اپنے مقتل کی طرف جا رہا ہے, اور یہ امیر المومنین کو پہلے سے معلوم تھا کہ میں اپنے مقتل کی طرف جا رہا ہوں. نامتعادل معاشرے کے اندر عدالت کا نعرہ لگانا یعنی موت کو دعوت دینا دوسرے لفظوں میں. اور یہ چیلنج امیر المومنین نے قبول کیا. حد عقل عدالت برپا نہیں کر سکے, لیکن عدالت کو دوبارہ مقام امیر المومنین نے لوٹا دیا. عدالت پائمال ہو چکی تھی, عدالت بعنوان قدر نہیں رہی تھی, ابھی بعنوان ارزش ختم ہو گئی تھی عدالت. امیر المومنین کی حکومت میں اگرچہ وہ جس طرح چاہتے تھے امیر المومنین, عدالت برپا نہیں ہوئی جیسا نیت امیر المومنین تھی, جیسے چاہتے تھے امیر المومنین, لیکن عدالت اقدار کی دنیا میں ایک قدر کے طور پر قبول کی جانے لگی. دوبارہ مسلمانوں کے اندر عدالت کی اہمیت واضح ہوگی, روشن ہوگی. یعنی عدالت کے ذریعے سے بیت المال زندہ نہیں ہوا, لیکن عدالت زندہ ہو گئی, عدالت کو اپنا مقام دوبارہ نصیب ہو گیا. تحمل اس کا بہت سخت تھا ان لوگوں کے لیے, اور سب سے پہلا عکس العمل عدالت امیر المومنین کے مقابلے میں نقص عہد, یعنی عہد شکنی تھا. ہم اس عہد کو قبول نہیں کرتے جو اتنا دباؤ خود ہمارے اوپر ڈالے کہ جنہوں نے آپ کے لیے اتنی خدمات انجام دی, آپ کے لیے بیعت لیے لوگوں سے, اور خود یعنی پیش رہو تھے اس امر بیعت میں دوسروں پر. یہ ایک بہت بڑا عامل تھا نقص عہد کا, گریز از عدالت. اور یہ ہمیشہ ہے, ہمیشہ ہے گریز از عدالت. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ناقصین حکومت علوی, حکومت علی میں بھی ناقصین تھے, حکومت علوی میں بھی ناقصین ہیں. انقلاب اسلامی کے مقابلے میں نقص عہد کرنے والے, نقض عہد کرنے والے, اور جمل جیسے مار کے شروع کرنے والے, اور جمل سے خطرناک تر مار کے کھڑے کرنے والے انقلاب کے مقابلے میں سب سے زیادہ دشواری ان کو عدالت میں نظر آتی ہے. اگر انقلاب بھی عدالت ان کے ساتھ روانہ رکھے اور جس طرح سے ان کا خیال رکھے, طبقاتیت و امتیاز ان کو دیتا رہے, یہ اس کے حامی ہیں, یہ ہمیشہ کے لیے اس کے حامی ہیں. لیکن عدالت انقلابی ان کو نہیں چاہیے, تحمل نہیں کر سکتے, سب کے لیے دشوار ہے. ہم خود بھی ایسے ہیں, نہیں یہ کہ مثلا یہاں توصیف کرنا عدالت کی, اس کے معنی ہے کہ جب ہمارے خلاف عدالت آئی تو ہم برداشت کریں گے. ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے عدالت کو. یہ ضعف ہے انسانوں کا, یہ دشواری ہے, یہ کمزوری ہے شخصیت انسان کی. اقدار پسند انسان نہیں ہے ہم, تظاہر پسند انسان ہیں, فقط ظاہر سازی کرتے ہیں, فقط زبان کی حد تک ہم عدالت کے حامی ہیں, لیکن عملاً عدالت ہمارے خلاف اگر لاگو ہو اس کو پسند نہیں کرتے. ایک بڑی وجہ اور یا ایک علامت کہہ لیں, دونوں کہہ سکتے ہیں, سبب بھی ہے عہد شکنی کا اور علامت بھی ہے عہد شکنی کے لیے, دشمن کے ساتھ وابستگی, رابطہ دشمن کے ساتھ, در پردہ اندرونی طور پر دشمن امیر المومنین کے ساتھ رابطہ, اس زمانے کے ناقصین کا بھی تھا اور آج بھی ہے. طبی طور پر ہو جاتا ہے یہ رابطہ, اس کو نہ کہیں کہ ایک توہم یا خیال ہے. ممکن ہے کچھ افراد ایسے ہوں جو عہد توڑے, لیکن در عین حال دشمنوں کی جانب سے بھی لا تعلق رہیں اور دشمنوں کے ساتھ ان کا کوئی ارتباط موجود نہ ہو. اگر ہم آج کے عہد کے ناقصین کو دیکھیں, چونکہ آج کے ناقصین دیکھنا بہت آسان ہے بجائے تاریخ میں, یہ طے شدہ بات ہے, جس کو آج کے ناقصین نظر نہیں آتے امیر المومنین کے زمانے کے ناقصین کو ہرگز نہیں سمجھ سکتا, چونکہ 1400 سالہ فاصلہ ہے. جو 14 روز پہلے کے ناقصین, وہ 14 گھنٹے پہلے کے ناقصین کو نہیں سمجھ سکتے, ان سے توقع ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ 1400 سال پہلے کے مسائل کو سمجھیں گے. جو آج کے یزید کو نہیں سمجھ سکتے, ان سے ہرگز توقع نہیں ہونی چاہیے وہ یزیدیت زمانے سید الشہداء کو سمجھیں گے. جن کو آج حق و باطل تشخیص نہیں دے سکتے, ان سے کبھی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں تاریخ کا دور ترین ابواب تاریخ میں حق و باطل سمجھ میں آئے گا اور خیر و شر انہیں سمجھ میں آئے گا. یہ ان سے ہرگز توقع نہیں ہونی چاہیے. مثلا ایک انسان ہے, اس کے سامنے کوئی چیز آپ رکھیں, اس کو نظر نہ آئے, لیکن اس کو افق میں چاند نظر آ رہا ہو, پہلی کا چاند اس کو نظر نہ آ رہا ہو. ہوتے ہیں ایسے کچھ لوگ, سامنے پلیٹ پڑی ہوئی ہے اس کو نظر نہیں آتی, لیکن افق پہ چاند نظر آ رہا ہے اس کو, اور یہ عید کا اعلان کر دے, کوئی اس پر اعتماد کرے گا کوئی؟ لیکن تعجب کرتا ہے زمانہ, ایسے لوگوں کی ہی تشخیص پر عید کرتے ہیں جن کو اپنے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ بھی نظر نہیں آتی. ان کا ہاتھ پکڑ کے پلیٹ کو لگایا جاتا ہے کہ یہ پلیٹ ہے آپ کی, وہ چاند کا اعلان کر دیتے ہیں. دور چیزیں اس وقت انسان درک کرتا ہے پہلے قریب کو درک کر لو. آپ ہم عہد کے لحاظ سے زمانے اور زمین کے لحاظ سے قریب تر ہیں بعض حوادث کے, ان حوادث کو ہم تشخیص دے سکتے ہیں, ان حوادث میں ہم حق و باطل کو سمجھ سکتے ہیں, تاکہ دور تاریخ اور دور زمین میں رونما ہونے والے اتفاقات میں ہم تشخیص دے سکیں حق و باطل کو. آج کے زمانے کے ناقصین میں یہ علامت ہے کہ دشمن کے ساتھ وابستہ ہیں. خوب آپ دیکھ لیں, ایرانی لوگ بھی ایسے ہیں, بعض ایرانیوں میں سے بھی ہیں ایسے بظاہر انقلابی بنے ہوئے ہیں, یا ایک عہد تھا چونکہ پہلے تو کچھ تو اول سے ہی انقلاب کے ساتھ کوئی ارتباط نہیں تھا ان کا, دوسرے طبقات میں ان کا شمار ہوتا تھا, عہد شکن نہیں ہے. لیکن کچھ عہد شکن ہے, یعنی آئے انقلاب کے اندر آئے, پہلے عہد کیا انقلاب کے ساتھ, لیکن تدریجن آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا کہ نہ یہ نقص عہد بھی کرتے گئے. اور نقص عہد میں ایک بڑی چیز ان کا رابطہ پنہانی دشمن کے ساتھ تھا. اس سلسلے میں سب سے پہلا اتفاق جو بہت عالمی حد تک رونما ہوا بنی صدر کا تھا. بنی صدر ان ناقصین میں سے تھا جو پہلے سے ہی مادی مفاد کی خاطر, شخصی مفاد کی خاطر ایک نقاب کے نیچے, انقلابی نقاب کے نیچے چھپا ہوا امام کے پہلو میں رہا اور اس نے اپنی حقیقت برملا ہونے نہیں دی. لیکن جب عملی میدان میں اترا, حتی رئیس جمہور پہلا صدر مملکت بنا رسمی انتخاب منتخب انقلاب کا, یہاں تک آگے آیا, در پردہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا تھا. یہ جنگ اتنی طولانی نہ ہوتی اگر بنی صدر کے زمانے میں آغاز نہ ہوتی, یا بنی صدر اس وقت سربراہ مملکت نہ ہوتا. بنی صدر در پردہ کاملاً ہمانگ تھا دشمن کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, چونکہ امریکہ سارے فہرست تھا, پیچھے اس کے یورپی یونین اور دوسرے لوگ تھے. آغاز جنگ میں بنی صدر کو مسلح قوتوں کی کمانڈ بھی حاصل تھی, یعنی کمانڈر ان چیف تمام عسکری قوتوں کا یہی تھا, سپاہ فوج اور جتنی بھی فورسز ہوتی ہیں مسلح, ان سب کا کمانڈر ان چیف بنی صدر تھا. ویسے تو ولی فقی ہے, لیکن ولی فقی نے سونپا ہوا تھا یہ عہد, یہ عہدہ انہی کو, صدر بھی تھا اور یہ کام بھی اس کو سنبھالنے تھے. ظاہر ہے روز کی میٹنگیں, روز کے جلسے اور اسلحہ لینا خریدنا اور ایک کمانڈر ان چیف پر ہی ہوتا ہے دار و مدار سارا. امام کی صحت اور مصروفیات اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس طرح سے کر سکیں, لہذا بنی صدر کو سونپ دیا. اس نے تمام محاذوں پر اس نے پابندی لگا دی, اسلحہ پہنچانے پر پابندی لگا دی, اسلحہ نہیں پہنچنے دیتا تھا. بس وہ خرم شہر جب محاصرے میں تھا, جو لوگ خرم شہر کا دفاع کر رہے تھے سپاہ اور بعض مبارزین, اس وقت مقامی طور پر اتنی منظم بھی نہیں تھی سپاہ, نئی نئی وجود میں آئی تھی, ابھی کوئی خاص اس کے بنا بھی نہیں تھا, مرکزی سسٹم بھی نہیں بنا تھا, عضو بھی نہیں بنے تھے, ٹریننگ بھی نہیں تھی, کوئی چھونی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, ایک تصویر تھی ذہنی یا کاغذی. اور عیناً اسی وقت جنگ شروع ہوئی, انہوں نے اسلحہ مانگنا شروع کیا, جوان خود سے, اپنے آپ کوئی ان کو لے کے جانے والا نہیں تھا, خود سے جاتے تھے, لیکن انہیں معمولی اسلحہ, ہلکا اسلحہ بھی نہیں دیتے دیا جاتا تھا, یعنی کلیشن کوف کلاسک جنگ کا اسلحہ نہیں ہے, کلیشن کوف جنگی اسلحہ نہیں ہے, اس سے ہیوی یعنی ہلکے اسلحے میں بھی کلیشن کوف کا شمار نہیں ہوتا, چونکہ کلاسک جنگوں میں نہیں ہوتی, یہ چھاپا مار جنگوں کا اسلحہ ہے, نہ کلاسک جنگوں کا اسلحہ, یعنی باقاعدہ جنگیں جہاں فریق آمنے سامنے بارڈر پہ مازرائی کر کے لڑتے ہیں, آج کے زمانے میں یہ نہیں ہے اسلحہ, اس جنگ کا اسلحہ نہیں ہے. لیکن ان کو یہ بھی نہیں دی جاتی تھی, نہیں پہنچایا جاتا تھا, کوئی گاڑی نہیں دی جاتی تھی ان کو, پک اپ نہیں دیتے تھے, ٹرک نہیں دیتے تھے, کوئی پیٹرول نہیں دیتے تھے ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اندر سے ہمانگ تھا ان طاقتوں کے ساتھ جنہوں نے جنگ ٹھوسی تھی, باہر سے انہوں نے جنگ ٹھوسی, اندر سے اس کے ساتھ رابطہ تھا اور یہ در پردہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا یہ شخص. بعد میں یہ وابستگی کھل گئی. بعض بزرگان جنہوں نے قربانی دی, مخصوصاً شہید بہشتی, خدا رحمت کرے, امام خمینی فرمایا شہید بہشتی کے بارے میں کہ بہشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد, مظلوم جیا اور مظلوم مر گیا یہ شخص, اور موت سے زیادہ زندگی مظلوم تر تھی. امام بھی یہی فرماتے ہیں, امام راحل, کہ میرے لیے بہشتی کی شہادت افسوسناک نہیں ہے, میرے لیے بہشتی کی مظلومیت افسوسناک ہے. اس قدر مظلومیت بہشتی تھی کہ حتی حوضہ علمیہ قم میں امامہ بردار و امامہ برسر لوگ بہشتی کے خلاف جلوس نکالتے تھے قم میں, اور مرگ بر بہشتی کے نعرے لگاتے تھے علماء قم کے اندر. کیوں؟ چونکہ بنی صدر کا مخالف ہے. بافراست, یعنی بہشتی کی, بہشتی رضوان اللہ علیہ کا مقام مالک اشتر جیسا تھا امیر المومنین کے ہمراہ, بہت ہی بافراست شخصیت, بہت ہی بافراست اور دوربین اور دور اندیش شخصیت تھی شہید بہشتی. اس لیے شہید بہشتی کو ہٹا دیا گیا راستے سے, اس بے دردی کے ساتھ تشخیص دیا کہ یہ شخص خطرناک ہے, اور آہستہ آہستہ واضح کیا تاکہ امام پر بھی مسئلہ روشن ہو گیا, آشکارا ہو گیا. یہ ایک ناقصین تھے, نقص عہد کیا اور جنگ جمل سے زیادہ بڑا مارکا خلق کیا انہوں نے انقلاب اسلامی کے آغاز میں ہی. ابھی ایک سال کا بھی نہیں ہوا انقلاب اور یہ مسائل اس کے لیے شروع ہوئے. دوسرا بازرگان گروپ نہضت آزادی, جس کا آج بھی باقیات اس کے موجود ہیں, مہدی بازرگان, پہلا وزیراعظم, پہلا عبوری وزیراعظم انقلاب کا در پردہ دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا. پہلا وزیر خارجہ ابراہیم یزدی, جو ابھی بھی نہضت آزادی کا رئیس ہے, دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا. وزیر خارجہ اس کے بعد بننے والا قطب زادہ, جو سازش میں شریک تھا, جس سازش کے اندر شریعت مداری اور دوسرے لوگ ملوث تھے, کہ ایک فوجی بغاوت کے تحت امام کے رہائش کو بمبار کرنا تھا انہوں نے, اور فیضیہ کو اور دوسرے اہم مقامات کو, اہم انقلابی شخصیات کو, اور اس کے بعد شریعت مداری کو بنوانے والی یہ فقیہ انہوں نے نامزاد کر کے ٹی وی پہ تقریر کرانی تھی, کہ وہ پورا پلان بعد میں روشن ہو گیا, ناکام ہو گیا. اس کے اندر ملوث یہ سارا گروہ تھا. جب امریکی امبیسڈر جو جاسوس تھے, بنا میں امبیسڈر موجود تھے اور جاسوس تھے, پوری دنیا میں ایسے ہی ہے, امریکی امبیسڈر پوری دنیا میں جاسوس ہیں. اس وقت عراق کے اندر, عراق کے اندر امریکی امبیسی کا عملہ 5000 نفر, امریکی امبیسی کا عملہ ہے. پاکستان کے اندر تمام امبیسیوں کا عملہ ملا کر امریکی امبیسی کا عملہ پھر بھی زیادہ ہے تمام امبیسیوں سے, یعنی 200 کے قریب ممالک کی امبیسیاں وہاں موجود ہیں. ان سفارت خانوں کا, ساری سفارت خانوں کا عملہ ملا کر امریکی امبیسی کا عملہ پھر بھی زیادہ ہے. کیا کر رہے ہیں, اتنے امبیسڈر چاہیے ایک ملک کے لیے, اتنے ویزا دینے والے اور اتنے مسلک چلانے والے کس لیے چاہیے؟ اور اسی طرح افغانستان میں کتنے ایکڑ پر فقط افغانستان میں امبیسی بن رہی ہے ان کی, یعنی شاید آدھا دارالخلافہ کابل امبیسی ہے, اس کے اتنا ہے کہ اس کے اندر ایئرپورٹ بن سکتا ہے, شاید بن بھی رہا ہے امبیسی کے اندر اپنا مخصوص. ساری دنیا میں ایسے ہیں, اور سب کو پتا ہے. اتفاقاً سابقہ ایک فوجی جرنل نے کتاب لکھی ہے ضیاء الحق کے زمانے میں, جو جس نے آپریشن کیا تھا اور بھٹو کی حکومت کو ختم کر کے انہوں نے, وہ فوجی جرنیل جس کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہوا تھا, اسی نے کتاب بھی لکھی ہے, چشتی, جنرل فیض علی چشتی, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی, اس نے لکھا ہے کہ امریکی امبیسی کو جب آگ لگی تھی وہاں پر پاکستان میں, مکہ میں ایک آدمی گھس گیا تھا خانہ کعبہ کے اندر, اور پاکستان میں یہ تاثر ملا تھا کہ یہ امریکہ کا فرد ہے اور امریکہ چاہتا ہے کعبہ کے اندر کاروائی کرنا, پاکستان میں ایک خود جوش یعنی آٹومیٹک عوامی, بغیر کسی کی لیڈ کے عوامی ایک ریلا اٹھا اور جا کر انہوں نے امبیسی کو آگ لگا دی, اس واقعے کے اندر اس نے خود لکھا ہے کہ اس میں بہت قیمتی ان کا جلا دیا گیا، امریکیوں کے سال ہا سال کی زحمت و محنت و خفیہ رپورٹیں جس کے لیے بہت پیسہ بھی لگایا گیا تھا اور محنت کی گئی تھی، وہ رپورٹیں وہاں پر جل گئیں۔ تہران میں تو پکڑ لی گئیں لیکن وہاں پر جلا دی گئیں۔ غرض یہ کہ پوری دنیا میں ایسے ہے، ان کے سفارت خانے سفارت کے نام پر جاسوسی کرتے ہیں۔ جب ان جاسوسوں کو یرغمال بنا لیا گیا، کہ بڑا اہم واقعہ ہے تاریخ انقلاب کا، اہم ترین باب جو ابھی تک امریکی اس کو یاد کرتے ہیں دہراتے ہیں، اور جس کی آزادی، جن یرغمالیوں کی آزادی کے لیے اس وقت ڈیلٹا فوج تیار کی تھی تبس میں، اور معروف واقعہ ہوا، ان کے ساتھ تباہ ہوا ان کا سارا پلان جنگی، اور جس کے بعد جمی کارٹر نے یہ کہا تھا کہ لگتا ہے خمینی، خدا خمینی کے ساتھ ہے۔ انہی جاسوسوں کی آزادی کے لیے اس دن ڈیلٹا فوج کے ساتھ ہم آہنگ یہی گروہ تھا، انہوں نے باقاعدہ ہم آہنگی کی ہوئی تھی کہ تقریباً چند سو امریکی آئیں گے، زیادہ نہیں 100 کے قریب یا 200 کے قریب امریکی کمانڈو آئیں گے، اور مقامی ایرانی فورسز ان کے ساتھ تعاون کریں گی بعض افراد، اور یہ سب مل کر ایک تو یرغمالی آزاد کریں گے، دوسرا امام کو شہید کریں گے، اور اہم انقلابی شخصیات کو شہید کر کے حکومت نئی یہاں پر اپنی مرضی کے بنائیں گے، اور اس میں یہ سارا کردار انہی نہضت آزادی کا تھا سارا۔ یہ ناقصین کا دوسرا طبقہ تھا جو اتنا اندر گھس کے آیا ہوا تھا، مفادات کے لیے درپردہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو واقعات ہوتے گئے ایک ایک کر کے، کہ ابھی تک ایسے بیسیوں واقعات اتفاق رونما ہو چکے ہیں جہاں شخصیات یا گروہ یا احزاب جن کے بڑے کارنامے تھے انقلاب کے اوائل میں، یعنی کہیں زیادہ طلحہ و زبیر سے کہیں زیادہ خدمات تھیں انقلاب کے لیے ان کی، چونکہ ان دونوں افراد کی بھی بہت خدمات تھیں زمانہ رسول اللہ میں، خصوصیت کے ساتھ زبیر۔ زبیر کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ سیف الاسلام ہے، زبیر نڈر نتار شجاع ایثارگار انسان، جہاں کوئی بھی جس مارکے میں قدم نہیں رکھتا تھا زبیر وہاں پر ہوتے تھے۔ جنگ احد میں 3 آدمی بچ گئے تھے رسول اللہ کی حفاظت کرنے والے، ان میں تیسرے زبیر تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے، سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، یہ شخص رسول اللہ کی حفاظت کے لیے امیر المومنین کے ہمراہ بچے جو لوگ، ان 3 میں یہ بھی تھے۔ اور اس کے بعد زبیر کی جو خدمات رہی ہیں، لیکن یہی زبیر شورا کے بعد بالکل ذہنیت بدل گئی، شورا تک ذہنیت کو چھوڑ تھی۔ امیر المومنین البتہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس کا بیٹا عبداللہ پیدا نہیں ہوا، یعنی بار کے جوانی عبداللہ ابن زبیر، اس وقت تک زبیر ہم میں سے تھے، لیکن جو ہی بیٹا پیدا ہوا پھر اس کے بعد، دونوں عامل ہو سکتے ہیں، بیٹا بھی ہے اور عبداللہ ابن زبیر، اور شورا میں آنا زبیر کا اور ان کو یہ احساس دلانا کہ آپ بھی خلافت کے اہل لوگوں میں سے ایک ہو، یعنی آپ بھی امیر المومنین کی ٹکر کے لوگ ہو۔ زبیر نے کبھی بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کے برابر نہیں سمجھا تھا شورا سے پہلے، طلحہ نے کبھی اپنے آپ کو امیر المومنین کے برابر نہیں سمجھا تھا شورا سے پہلے، لیکن یہ تاثر دیا گیا، اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں فیا اللہ والے شورا، خدا کی دہائی اس شورا کے ہاتھوں، اللہ کی بارگاہ میں شکوا اس شورا کے ہاتھوں، اس شورا نے بہت کام خراب کیے ہیں، اس شورا نے بہت سارے نظام درہم برہم کیے ہیں، زیر و زبر کیے ہیں، اس میں یہ اتفاق رونما ہو۔ پھر اس کے بعد ایک ظاہر انسان ہے، انسان بدلنے میں دیر نہیں لگتی، کتنا ہی پاکیزہ انسان ہو بالآخر ہمیشہ شیطان کی زد میں رہتا ہے، اور نہایتاً زبیر آخر میں بھی جا کر مثبت اقدام کیا۔ امیر المومنین نے جنگ جمل میں سمجھایا آ کر زبیر کو کہ یاد دلائی حدیثیں رسول اللہ کی اور ماضی اور کردار اور سب، زبیر نے وہیں تلوار نیام میں ڈالی، پشیمان ہو کر طلحہ کو چھوڑ کر اور باقی بہت کوشش کی انہوں نے روکنے کی، لیکن چلے گئے، میدان جمل ترک کر دیا، لیکن راہزنوں کے ہاتھوں مارے گئے، کہ البتہ وہ بھی مشکوک راہزان تھے۔ بعض نے لکھا ہے ایسے قرائن سے ثابت ہوتا ہے کہ شام کا مامور دستہ تھا اسی بات پر کہ اگر کوئی اس جنگ کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کا کام تمام کر دیں، بالآخر اس طرح وہ شخص وہاں پر مارا گیا، اور امیر المومنین اس کے جنازے پر بھی میت پر گئے اور جا کر جملات پڑھے، کہ شاید ابھی بیان ہو کہ ان کے جنازوں پر، طلحہ کے میت پر حاضر ہوئے امیر المومنین اور کہا کہ میرے لیے بہت دشوار ہے طلحہ کو مقتول دیکھنا، اور اس سے زیادہ تأسف آور تر جملے امیر المومنین نے زبیر کی لاش پر جا کر بیان کیے. غرض یہ کہ یہ لوگ تھے, پہلے خدمات تھیں ان کی, لیکن تدریجن مشکلات ان کے لیے کھڑی ہوئیں, اندرونی بیرونی. ایک ان میں سے مشکل ان کے لیے دشمن کے ساتھ پنہانی رابطہ تھا. ان کا رابطہ تھا باقاعدہ شام کے ساتھ. معاویہ نے کئی خطوط لکھے طلحہ کو خصوصاً, بعض خطوط دونوں کو لکھے, زبیر و طلحہ کو, اور بعض اختصاصی طور پر طلحہ کو لکھے. توجہ فرمائیں. اور طلحہ کو کیا کہا؟ وہی مطلب جو آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاصر زمانے میں امریکہ نے بازرگان اور ان کو کہا, وہی مطلب یا شریعت مداری کو جو وعدہ دیا گیا تھا کہ آپ اگر یہ اقدام کریں اور حامی, اور پہلی تقریر ولی فقیہ کے عنوان سے آپ کی ٹی وی پر ہوگی. عیناً یہی مضمون خط کا شام سے آیا طلحہ کو کہ ہم نے آپ کی خلافت کے لیے میدان ہموار کر دیا. پہلے لکھا کہ آپ افضل ہیں, آپ طلحۃ الاسلام ہیں, آپ یوں ہیں, آپ کے یہ فضائل ہیں, کمالات ہیں, ماضی آپ کا یہ ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کافی ناسزا امیر المومنین کو دی, یعنی کردار کشی کی اس خط میں امیر المومنین کی. اور یہی لب و لہجہ تقریباً زوجہ رسول کا بھی تھا مکہ میں, بلکہ ان کا ایک جملہ نقل کیا ہے بعضوں نے, اس نے غضب میں, یعنی پہلے عثمان کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور خبر سن کر بہت خوش ہوئی خلیفہ سیوم کی قتل کی خبر سن کر, لیکن جب یہ سنا کہ, اور وہ بدترین الفاظ ابھی دو منٹ نہیں ہوئے ان کی زبان پر جاری ہوئے جملے, سخت ترین جملے کے شاید ایک مخالف ترین آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا جو زوجہ رسول نے خلیفہ سیوم کے بارے میں کہا. مخالفین خلیفہ سیوم بھی یہ باتیں قتل نہیں کی, چونکہ کہیں نقل نہیں ہوئی ہیں, صرف زوجہ رسول سے نقل ہوئی ہیں یہ باتیں. اور ایک منٹ بعد جب یہ خبر ملی کہ امیر المومنین برسر اقتدار آئے ہیں تو ایک دم لہجہ بدلا, تیش میں آئی, غضبناک ہوئی, اور اس شخص کو بھی ڈانٹا جس نے یہ خبر دی کہ تو بہت ہی نفرین شدہ مخبر ہے, اور جتنی بد خبر تو نے مجھے دی ہے اتنی پوری عمر میں نے کبھی نہیں سنی تھی. اور پھر اس کے بعد سٹ پٹا کے کہا کہ یہ طلحہ اور یہ فلاں کیا کرتے رہے ہیں, جب ان کے لیے اتنا میدان ہم نے ہموار کیا ہوا تھا تو یہ ان کو کیوں نہیں بنایا گیا اور کیوں علی کو بنایا گیا. اور اسی غضب کی حالت میں انہوں نے یہ کہا کہ عثمان کی زندگی کا ایک دن, یہ کہا انہوں نے کہ عثمان کی زندگی کا ایک دن علی کی پوری زندگی کے برابر ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھتا رہے, غضب کی حالت میں. یعنی جس شخص کو ابھی دو منٹ پہلے انتہائی برے الفاظ سے یاد کر رہی تھی, ناسزا کہہ رہی تھی کہ بدترین آدمی ہے, کہہ رہی تھی کہ اس بدترین آدمی کے ان کے بقول بدترین ہے, کہا کہ اس شخص کی زندگی کا ایک دن ان کی پوری زندگی سے بہتر ہے, اتنا غضبناک ہوئی. اسی طرح شامیوں نے بھی خط لکھا اور اس میں امیر المومنین کو علی اعوذ باللہ ناسزا کہی, اور ناسزا کہنے کے بعد خلیفہ مقتول کی مظلومیت و فضائل ذکر کیے گئے, اور اس کے بعد احق و اولا انسان خلافت کے لیے کہا گیا وہ طلحہ ہے, کہ اس وقت روح زمین پر آپ سے بہتر انسان کوئی بھی نہیں ہے, لہذا ہم نے اپنے ماتحت علاقوں میں سب میں پیغام پہنچا دیا ہے کہ خلیفہ طلحہ ہوں گے, لیکن اگر علی کو راستے سے ہٹا دیا جائے. ان کے درپردہ پنہانی رابطے تھے دشمن کے ساتھ. خب انقلاب اسلامی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک مثلا ان 30 سالوں میں شاید 30 سے زیادہ واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جہاں پر نقص عہد ہوا ہے بڑی بڑی شخصیات یا گروہوں کی طرف سے. اور اسی طرح پھر ایران سے باہر کچھ لوگ ایسے تھے جو اوائل میں انقلاب کے ہمراہ تھے اور متعہد تھے, انقلاب کے لیے خدمات کی انہوں نے, لیکن تدریجاً انقلاب سے فاصلہ لینا شروع کیا. اس فاصلے میں سب سے بڑا کردار دشمن کے ساتھ وابستگی نے ایجاد کیا, دشمن کے ساتھ رابطوں نے سب سے بڑا رول ادا کیا انقلاب سے دوری میں. چونکہ انقلاب دشمنوں کا ایک ہدف یہ تھا کہ انقلاب کو نہتا کیا جائے. جماعت اسلامی کے ایک سابقہ امیر نے آرٹیکل لکھا تھا انقلاب کے بارے میں, اور اس میں کہا تھا کہ ہم پہلے آئے اور ہم نے سمجھا یہ اسلامی انقلاب ہے, لیکن بعد میں دیکھا کہ نہ, یہ شیعہ انقلاب ہے. یعنی مرحلہ وار اقدام ہوا, توجہ کریں, مرحلہ وار. پہلے انہوں نے اسلامی انقلاب کو شیعہ انقلاب بتا کر مسلمانوں کو دور کیا, سنیوں کو دور کیا. پھر جب شیعہ رہ گئے باقی پیچھے, سنی پہلے مرحلے میں دور ہو گئے, سنیوں شیعہ کو دور کرنے کے لیے کہا کہ یہ ایرانی انقلاب ہے، حتی شیعہ انقلاب بھی نہیں ہے. اور آج ایران سے باہر بیٹھ کر جو مخالف عناصر ہیں انقلاب کے، فعال مخالف عناصر، ان کو فقط یہی کہتے ہیں کہ اس کا اسلام سے اور تشیع سے اس انقلاب کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ایرانیت ہے ولا غیر. باقاعدہ ترویج کیا گیا یہ فارمولا اور یہ فکر باقاعدہ پھیلائی گئی اور اس پہ کام کیا گیا ہے باقاعدہ. یہ بھی ناقصین نکلے، یعنی پہلے انقلاب کے ساتھ تھے کسی زمانے تک، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے فاصلہ لینا شروع کیا. ناقصین زمانہ، دوسرے لفظوں میں کہیں اگر، بہت بڑا رول ہے اس کے اندر دشمن کے ساتھ رابطے کا. دو تین عوامل اور بھی باقی ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہوں. وصلی اللہ علیہ وسلم.